بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مشورے کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو بھیجے. روزانہ ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں النادی کے نام سے، مشرکین مکہ کی، اور اس میں وہ اسی کو ڈسکس کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے ہیں اور جو کلام سناتے ہیں اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے پڑھے ہوئے کلام پر بہت ڈسکس ہوتا تھا کہ یہ ہے کیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، تو پھر جو ماہرین میں شعر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شعر نہیں ہوتا، شعر کے اصول اس میں نہیں چلتے، بالکل الگ چیز ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ کہانت کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں میں سے کوئی بات سناتے ہیں، کوئی کچھ. کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ سے ایسا کلام نکلتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جن وغیرہ کے اثر کی وجہ سے ان کی زبان ہے شاید یہ. اور بھائی یہ تو عربی مبین ہے، صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے. اور یہ طے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو یہ پڑھنے سے روکنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. تو ایک مرتبہ کافروں کا ایک بڑا نمائندہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کو بھیجا انہوں نے کہ بھائی تو سب سے زیادہ بات کو سمجھنے والا آدمی ہے، تو سب سے زیادہ شعر کی فہم رکھتا ہے، اور حکمت تیرے پاس ہے، وژڈم تیرے پاس ہے، تو جا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے آپ سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں. ڈیڑھ رکوع کے قریب آپ نے پڑھا، اتنا پڑھا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آپ بس کرو، مجھے اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں، برداشت نہیں، اتنی ہیبت تاری ہوئی اس نے. پھر واپس گیا، واپس جا کے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. بقیہ یہ ہے کہ نہ وہ شعر ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ جنون کا اثر ہے، نہ وہ آصف کا اثر ہے، کلام میں تاثیر بہت ہے. اور کوئی غلط بات بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا. سارے لوگوں نے اس پہ ملامت کی، تجھے بھیجا تھا سمجھدار سمجھ کے اور تو ایسی باتیں کر رہا. میں نے کہا جو بات میں نے، جب تم میرے سمجھ پہ بھروسہ کرتے ہو تو میری تو سمجھ یہی کہہ رہی ہے اس میں، تو میں اس کا ترجمہ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیوں اس کے سامنے یہ دیر رکو پڑا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. آپ جب تبلیغ غیر مسلموں میں فرماتے، چونکہ وہ غیر مسلم عرب تھے اور عربی کو سمجھتے تھے، تو دعوت کے طور پر قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے، اور اس میں چونکہ اسلام کی دعوت ہوتی تھی تو پھر آپ اس کے بعد اسلام کی ترغیب دیتے تھے. سورہ سجدہ کے شروع میں جو مضمون ہے وہ اس طرح سے کہ حامیم، یہ تو حروف المقطعات میں سے ہے، یہ قرآن پاک میں کئی سورتوں کے شروع میں آیا ہے، ان کو حامیمات کہتے ہیں. اور اس کی فضیلت ہے کہ جو آدمی حامیمات پورے روزانہ پڑھنے کا عادی ہو تو اس کو اللہ پاک ہر قسم کے شر سے بچاتے ہیں. رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام ہے، اور اس کی کتاب اور اس میں ایسی آیتیں ہیں کہ جو تفصیل سے بات کو بیان کرتی ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر عربی زبان جانتے ہیں، تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ یہ قرآن پاک ان کے سامنے حق کو بولتا ہے. اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوتا اور آپ عربوں میں تبلیغ کرتے، تو جو اولین مخاطب ہوتے ہیں نا، پہلے مخاطب جو ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. بات میں پتہ نہیں بھائی کیا آپ ترجمہ کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے. یہ بات ہوتی فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. قرآن پاک کا ایک کلام ایک عام مفہوم بھی ہے، اور آپ اس پس منظر میں بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں. اگر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، تو یہ صاف اعتراف ہوتا ہے کہ یہ حضور کا اپنا کلام نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات ہوتی وہ کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں نظر ڈراتا ہوں. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے خوشخبری دینے والا. خوشخبری کس بات کی؟ کہ زندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو تم فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے اور جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار ڈالو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے. ڈرانا اس سے ہوتا ہے، یہ ایک کامن بات ہوتی ہے ہر پیغمبر کی طرف سے. اور یوں سمجھ لیجیے آپ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے متعین کردہ تمام انسانوں کے لیے. دو راستے ہم نے مقرر کیے ہوئے، ایک راستے کی منزل یہ ہے، دوسرے راستے کی منزل یہ ہے، مرضی تمہاری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے اعراض کیا ہے آپ کی بات سے اور سنتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور ہمارے دل سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں روئی لگی ہوئی ہے، یعنی ہمارے کان میں جاتی نہیں ہے آپ کی بات، حالانکہ کان میں ایسا جاتی تھی کہ سب کلمہ لگا جاتے تھے. اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں حجاب اور پردہ ہے، آپ اپنی جگہ پر عمل کیجئے، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں اور میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، اور وحی اس بات کی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا اور الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ الہ نہیں ہو سکتا، تم اس پر جم جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو اپنی غلطیوں کی، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ برباد ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہوں گے، پھر ان کی صفت یہ بن فرما یہ فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ نہ جان سے عبادت انجام دیتے ہیں نہ مال سے، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کی ان کو ایک ایسا ثواب ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا فائدہ ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا ایمان کا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اکل وہا دائم، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اور ہمیشہ پھل دیتا ہے. اکل وہا دائم، اس کا پھل ہمیشہ ہوگا. اسی وجہ سے جو آدمی ایمان کے ساتھ جائے گا تو وہ کبھی بے پھل نہیں ہوگا، اس کا فائدہ کنٹینیو اس کو ملے گا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلین آف بلین سال گزر جائیں گے، اس کا فائدہ ختم نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان کی خاص بات، ایمان اور عمل صالح کی یہ خاص بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ، کیونکہ حضور نے تلاوت کی نا مشرکین مکہ کے سامنے اسپیشلی، تو اس رکوع کا انتخاب اس لیے آپ نے غالباً فرمایا ہے جو اس میں خاص طور پر آ رہا ہے، کہ اچھا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، حالانکہ جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ عالمین کا رب ہے، اور پھر اس نے اس زمین کے اندر اس کو جمانے کے واسطے اس کے اوپر سے پہاڑ جما دیے، اس کے لیے ستون بنا دیے، اور اس کا ویٹر رکھ دیا، زمین کو وزنی کرنے کے لیے اس پر پہاڑ رکھے اور اس کے اوپر سے رکھے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پہاڑ جو ہے زمین سے ہٹ کر دوسری طرف سے آئے ہوئے ہیں، واللہ اعلم. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں سے بنے ہوئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کسی اور ستارے کے ہوں، کسی اور زمین کے حصے کے ہوں جو زمین کے اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر رکھا ہے. اور یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان کو نہ جماتے تو یہ زمین پانی پر ٹک نہیں سکتی تھی، ہل جاتی، اور پھر یہ ہے کہ تم اس پر جم نہیں سکتے تھے، تو تمہارے جماؤ کے لیے ہم نے پہاڑ جگہ جگہوں پر بنائے ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ ان پہاڑوں میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور پھر اس کے اندر زمین کے اندر تمہارے واسطے غذا مقرر کی ہے چار دنوں میں، دو دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس کے اندر پہاڑ اور اس کے جو اقوات ہیں، تمام معدنیات، تمام پھل فروٹ، تمام حبوب اور غلے، تمام ترکاریاں، جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں الگ الگ، آپ دیکھیں گے پانی پڑتا ہے اور زمین میں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، پہلے سے کوئی دانہ اس کا ڈالا ہوا نہیں ہوتا، چارہ لوگوں نے بعد میں فارم بنانا شروع کر دیے، لیکن یہ کہ کتنی قسموں کی غذا اللہ پاک نے اس میں پہلے سے وضعیت فرما دی. پھل اگتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، پھول اگتے ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، غلے اگتے ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، باغات ہوتے ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. فرمایا وجعل فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کی غذا مقرر فرما دی زمین کے اندر چار دنوں کے اندر. پوچھنے والوں کے لیے بالکل برابر حساب بتا رہے ہیں کہ فرما دے سوال لسائل مطلب اگر کسی کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ حساب آپ کو دیا جا رہا ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اس کے بعد اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, وہ دھوئے کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض, پھر اس کے بعد آسمان سے فرمایا اور زمین سے فرمایا کہ تم میری بات قبول کرو خوشی سے یا زبردستی. اللہ پاک نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی, وہ اس وقت تک دخان کی شکل میں بنا ہوا تھا. اللہ نے پھر ان دونوں سے فرمایا آسمان اور زمین سے کہ تم کو میری بات قبول کرنی ہوگی, یعنی میں تمہیں اپنا امر اور اپنی بات نافذ کروں گا, تمہیں خوشی سے منظور ہے یا زبردستی. قال اتینا طائعین, دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم خوشی سے راضی ہیں, آپ ہمیں جو چاہے کیجیے, جو چاہے آپ تصرف کریں, کوئی ہم انکار نہیں کریں گے اس بات سے. یہ کیا مطلب بنتا ہے اس بات کا, یہ مخلوق سے اللہ پاک کا رابطہ کیسا ہے, کیسا ان کا خوشی کا ماننا ہوتا ہے, کیسے ان کا ناراضگی کا ماننا ہوتا ہے, یہ سب سیکرٹ ہے, اللہ ہی کو معلوم ہے یہ سب چیزیں. قرآن پاک میں اتنا ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں زندگی رکھی ہے اور ہر چیز اللہ پاک کی تصدیق بیان کرتی ہے اور ہر چیز اللہ پاک کے لیے سجدہ کرتی ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوشی سے بندگی کرتی ہے. طوعاً کے معنی آتے ہیں خوشی سے کرنا, اطیع اللہ ہے نا, اطیع اللہ اطیع الرسول, بہت سنیں گے آپ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اطاعت جو ہے نا صرف ماننے کا نام نہیں ہے, اطاعت جو ہے وہ خوشی سے ماننے کا نام ہے. ورنہ اطاعت کے علاوہ دوسرے لفظ بھی بہت ہیں عربی میں جو فالو کرنے کو بتانے کے راستے ہوتے ہیں, لیکن لفظ اطاعت جو فالو کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ اس فالو کرنے کے لیے جس میں آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے اس بات پہ اور مرضی اس کی ہوتی ہے, چاہت کے ساتھ میں کسی بات کو کرنا. اللہ نے پھر اس کے آسمان کی طرف توجہ فرمانے کے بعد اس کے سات آسمان بنائے اور یہ دو دن میں بنائے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, دو دن میں بنائے, دو دن میں زمین بنائی, چار دن کے اندر پہاڑ اور پھر پورے غذاؤں کا نظام اس میں مقرر فرمایا, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے, پھر اس کو دو دن میں بنایا. یہ تفصیل ہے, پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنائے. زمین کا جو دخان ہے, یعنی اس کا جو دھوئیں کی شکل ہونے والی جو کیفیت ہے, وہ آسمان اور زمین بنانے سے پہلے بنی ہے, لیکن وہ دھوئیں کی شکل میں تھا, وہ اتنا بن گیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ نے پہلے زمین بنائی, پھر اس کے اندر رزق کو مقدر فرمایا اور رواسی بنائے, اس کے پہاڑ بنا دیے, اوتاد بنا دیے, پھر آسمان کے دھوئیں کی طرف متوجہ ہو کے اس کے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے. یہ تفصیل ہے اس کی اصل. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, پھر ہر آسمان میں اللہ پاک کا حکم وحی فرمایا. اب آسمان میں کیا حکم اللہ پاک کا چلتا ہے اور کیسے اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسے زمین میں اللہ کا حکم چلتا ہے آسمان میں بھی چلتا ہے, اور جیسے زمین میں اللہ پاک الہ ہیں آسمان میں بھی الہ ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, آسمان میں بھی وہی الہ ہیں, زمین میں بھی وہی الہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دنیا والا جو آسمان ہے, یعنی دنیا سے نظر آنے والا جو آسمان ہے, اس میں ہم نے بہت سے روشنی کے وہ بنا دیے, نشان اور چراغ بنا دیے, اور ان کو ہم نے مصابیح بھی بنا, مصابیح مصباح چراغ بلب کو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو حفاظت کرنے والا بنایا ہے. اب ان کے ذریعے سے اللہ کس طرح حفاظت کرتے ہیں کائنات کی, کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے, واللہ ہی کو معلوم ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس ذات کی طرف سے اندازہ ہے جس جو بہت غلبے والی ذات ہے اور بہت جاننے والی ہے. اس کا جو سسٹم ہے, جب آپ اس کے ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کتنا علم ہے, اس کے پیچھے کتنی حکمت ہے. اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اتنی تفصیل سمجھانے کے باوجود بھی, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے شائقے سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد و قوم ثمود پر آیا تھا. جب یہ جملے پہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ بس رک جاؤ. فرماتے ہیں کہ اس نے کہا جا کے کہ مجھے اتنا ڈر ہوا کہ اگر میں ان کو یہ پڑھنے دوں گا تو واقعی کوئی پڑھ ہی نہ جائے مجھ کو مصیبت, ایسا مجھے معلوم ہو رہا تھا. اتنی ہیبت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں. اور قرآن شریف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس انداز کی بات جو ہے نا وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. بھائی آسمان زمین بنانے کی بات کون کرے گا, اور وہ بھی اس انداز سے محکم انداز میں بات کی, زمین کتنے دن میں بنائی, اقوات کتنے دن میں بنائی, آسمان کتنے دن میں بنایا, پہلے کون سا بنایا, بعد میں کون سا بنایا, ترتیب ان کی کیا رکھی, ستاروں کا نظام کیسے ہے, ستارے کیوں ہم نے بنائے ہوئے, کون بولے گا؟ نہ معبودہ نے باطل میں سے کوئی بول سکتا, نہ کوئی بادشاہ بول سکتا, نہ کوئی سائنسداں بول سکتا, نہ کوئی انسان یہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کا ایک ایسا اثر ہوا, اس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بالکل بالحق ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے اور جہنم کے قریب کھڑا کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد میں جب اس کے قریب آئیں گے تو پھر ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے. ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ کچھ اس ٹائپ اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ لکھ لیا جاتا ہے بلکہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی مووی بن جاتی ہے. ساری دنیا فلم ایکٹروں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ وہ ہیرو ہے, وہ فلم ایکٹر ہے, وہ اسٹار ہے, فلاں ہے. اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر آدمی خود ہی ہیرو ہے, اور ہر آدمی کی اندھیرے کی, اجالے کی, خلوت کی, جلوت کی, چاہت کی, ناچاہت کی, ہر چیز کی پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور کہاں کہاں ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس زمین پر آدمی کام کرتا ہے وہاں ہوتی ہے, اور آسمان میں جو ستارے لگے ہوئے ہیں لگتا یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہوتی ہے. اس واسطے کہ وہ سما وطارق وما ادراک مطارق احمد مستفق ان کل نفل لما علیہ حافظ. طارق ہم نے ایک ایسا ستارہ بنایا ہے کہ ہر جان کا محافظ رکھا ہے. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا, کس طرح, یعنی مطلب تو واضح ہے وہ کس طرح کا نظام ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں وہ مقرر ہیں, سیدھی طرف کے فرشتے الگ کام کرتے ہیں, بائیں طرف کے فرشتے الگ کام کرتے ہیں. پلس اس میں یہ بات ہے کہ آنکھ سے جو کام ہوتا ہے آنکھ میں سیب ہوتا ہے, کانوں میں جو کانوں سے جو بات سنی جاتی ہے وہ کان میں سیب ہوتی ہے, زبان سے جو بولا گیا وہ زبان سے سیب ہو جاتا ہے. جتنا بھی بولے آدمی کروڑوں الفاظ بول ڈالتا ہے وہ محفوظ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کو باہر کر دے گا کیونکہ عمل. اور ہاتھوں اور پیروں سے جو عمل ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے, کھالوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے پورا عمل, کھال بھی گواہی دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے شرک کا, جہنم کو دیکھیں گے کہیں گے کہ اس کی تو برداشت نہیں ہو سکتی, جنت کا تو راستہ دکھ نہیں رہا, سارے پلٹ جائیں گے, بولیں گے کہ ہم نے کب شرک کیا تھا تمہارا, اب ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہو, سارے مکر جائیں گے, ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں, ہم تو جانتے ہی نہیں مشرک کو, شرک کیا چیز ہے, اللہ آپ کے ساتھ کون شرک کر سکتا ہے, بھلا کسی کی ضرورت ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا, نبیوں کے ذریعے سے کہلوایا جائے گا کہ بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو مخالفت کی تھی, تو کہیں گے وہ خود ہی ہمارے اپوزیشن ہے, ہم ان کی کیا بات, وہ ہمارے ان کے درمیان یہی تو جھگڑا ہے, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو ثبوت ان کو دیے جائیں گے وہ اس پر جھٹلانا شروع کر دیں گے. پھر اللہ پاک یہ نظام ظاہر فرما دیں گے, وہ یہ ہے کہ اليوم نختم علی افواہہم, منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے پوری باڈی کو کہ اچھا تو بول تو نے کیا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منہ پر مہر لگے گی اور پوری باڈی کو بولنے کا اللہ حکم دیں گے تو سب سے پہلے آدمی کی بائیں ران بولے گی. جو عمل ران سے متعلق ہو کے انجام دیے گئے وہ پورے کھول دے گی, آدمی حیران ہو جائے گا بالکل کہ یہ کیا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ تم, وہ کہے گا حیرت میں کہ آخر تم لوگ کیوں بول رہے ہو, تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے, اور ہم نے تو تمہارے انجوائے کے لیے کیا ہے سب, جو کچھ بھی کیا. نفس کہے گا, وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم مجبور کیے گئے ہیں بولنے پر, اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہم, صرف یہ ہے کہ ہم نے جو محفوظ ہے وہ ہم بول رہے ہیں, اپنی مرضی سے ہی بول رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بولنے میں مجبوری ہے اور ہم کو اللہ نے گویا ہی دے دی, اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جیسے ریکارڈ آن کر دیا گیا ہے, تو ریکارڈ آن کر دیا گیا تو بھائی جو سیو کیا گیا وہ تو کھلے گا ہی اس میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر ان کے مقابلے میں گواہی دیں گے ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی اور ان کی کھالیں بھی. وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف میں, وہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں زبان دے دی ہے, جس نے ہر چیز کو زبان دی, ہر چیز کو زبان اللہ نے دی تھی, لیکن کسی کی زبان تم سمجھتے تھے کسی کی نہیں سمجھتے تھے, اور اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ جو پیدا کیا تھا پھر تم کو دوبارہ اسی کی طرف لوٹنا تھا, تو وہی اسی ذات نے جو پیدا کرنے والی ہے, وہی ذات جو لوٹانے والی ہے, اسی نے پھر گویائی بھی دے دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس بات سے تو اپنے کو نہیں بچا سکتے کہ تمہارے مقابلے میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں, اس سے تو تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے, جس سے چاہے چھپا لو, لیکن اس سے تم کیسے چھپا لو گے کہ تمہاری آنکھ سے جو تم نے کیا آنکھ نہ دیکھے اور تم دیکھ ڈالو آنکھ میں سیب نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا تم اپنے کو اس بات سے نہیں چھپا سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دے دیں, لیکن اصل میں قصہ یہ ہوا کہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں, ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, تم نے یہ سمجھا کہ بہت سی باتوں کو جو تم کرتے ہو اللہ جانتے نہیں, اللہ خاموش ہو جاتے ہیں, ڈھیل دے دیتے ہیں, حلیم ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, ٹائم مقرر کر دیا حساب لینے کا کہ فلاں وقت میں ان کا حساب لوں گا, اب آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہو گیا سو ہو گیا, ڈن از ڈن, وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. ایسے فرمایا تمہارا ایک گمان تھا, ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, اندازہ کر لو کہ تم نے کتنی بڑی بڑی بدگمانی اپنے رب کے ساتھ میں کی ہوئی تھی. یہ تمہارا پالنہار ہے, پالنے والا ہے, تم نے اس کے ساتھ میں یہ گمان قائم کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تم شک میں پڑے رہے اور اس کی وجہ سے آج تم نقصان والے ہو گئے. اگر آج تم صبر کرو گے تو بھی تمہیں جہنم میں ہی رہنا ہے, اور اگر تم تکان ظاہر کرو گے تو بھی تمہاری تکان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے. ظاہر ہے جہنم میں تو تھکے گا آدمی, لیکن تھکنے سے کچھ تھوڑے فائدہ ہونے والا ہے. اور شیطان کو ہم نے ان کا قرین بنا دیا ہوا ہے, وہ ان کے سامنے ان کے عملوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. جو کر رہے ہیں میں بہت اچھا کر رہا ہوں, میں بہت اچھا آدمی ہوں, میرے معاملات بہت اچھے ہیں, میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں, میرا کیریکٹر بڑا اچھا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شیطان نے قرین بن کر, ساقی بن کر اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کے لیے اس کے عملوں کو مزین کر دیا, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر میری بات ثابت ہو گئی. اللہ کی بات ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ جہنم کبھی بھرا جائے گا انسانوں سے اور جنات سے. اس میں سے کن لوگوں کے بارے میں طے کیا ہے جو شیطان کے فالوور بن جاتے ہیں, ان پر اللہ کی یہ بات ثابت آ جاتی ہے, یہ کہتے ہیں اللہ پاک. پھر اس کے بعد مشرکین کی طرف سے ایک بات یہ فرمائی گئی کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ سنو مت اس کو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, سنو مت اس قرآن کو کیونکہ سننے سے اثر ہو جاتا ہے اور گڑبڑ کرو, سننے مت دو پوری طرح تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو ہم سخت عذاب دیں گے, اور جو برا عمل وہ کر رہے ہیں اس کا انہیں انجام بھگتنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب قرآن کی کوئی بات ہو تو پھر دوسری باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور زندگی ایک ایسا ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کیونکہ بات قرآن و حدیث کی چل رہی ہے, اور ایک یہ ہے کہ قرآن والی مشغولیت کو چھوڑ کر آدمی دوسری باتوں کے سننے پڑھنے میں لگ جائے. مشرکین کے اندر ایک آدمی تھا, بازار جو لگتے تھے تو شام سے, یمن سے, ادھر روم سے, دوسری جگہوں سے بہت سے پرانے افسانوں کی کتابیں, ناولیں, قصے وصے اس طرح سب آتے تھے, اور اس کے اندر تلسمات ہوتے تھے, عجائبات, گھڑی گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی نا, جنات کی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں, ایسے ویسے خزانوں کی کہانیاں, جاسوسی ناول, اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. تو جب کہیں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو بولتا تھا ارے وہ کیا سمجھو, یہ دلچسپ سن, جنات کے واقعات. اب جن کا واقعہ کوئی بھی آدمی سن کے تھوڑا سا تعجب میں ہو جاتا ہے, سرپرائز ہو جاتا ہے. دلچسپ کہانیاں جو ہیں وہ سننے کی ترغیب دیتا تھا اور وہ سناتا تھا, اور ویسی کتابیں بیچتا تھا اور قرآن پاک سے روکا کرتا تھا. علماء کرام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شیطان نے وہی اسی کا آلٹرنیٹ جو ہے یہ مختلف قسم کی سیڈیز اور موویز اور اسی شکلوں کے اندر گویا یہ چیز وجود میں آئی ہے کہ مختلف کہانیاں, قصے, افسانے ان کو انتہائی اٹریکٹیو بنا کے اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کر کے روزانہ انسانوں کو اس مشغلے میں لگا دیا. جتنی دیر وہ قرآن پاک کے پڑھنے میں, مطالعہ کرنے میں اور قرآن پاک کو سننے میں لگا سکتے تھے, ان کے دو تین چار گھنٹے روزانہ کے اس میں لگوا دیتا ہے. یہ گویا پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا, اور جب انسانوں کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت بھی یہ کام ہو رہا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں قسم کی مشغولیتوں میں کتنا فرق ہے, اور وہ مشغولیت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. فرمایا کہ جب ہم ان کو ان کے عمل کا برا بدلہ دیں گے, اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہی ایسے اللہ نے طے کی ہے کہ آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جہنم میں آپس میں خوب گتھم گتھی, بحثم بحثی, لڑائی بہت زیادہ ہوگی, بالخصوص لیڈروں, فالووروں میں اور جن کو فالو کیا گیا ان میں. ہر زمانے میں ہر آدمی اپنی جگہ پر بڑا نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھا دیکھی چلتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود ڈیسائڈ کر کے کسی طریقے کو نیا اختیار کرتے ہیں. بادشاہ ہے اس کو فالو کرنے والے ہیں, کوئی بڑا لیڈر ہے اس کو فالو کرنے والے ہیں, کوئی بڑا عالم ہے اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی بڑا فارمر ہے, سیاسی مدبر قسم کا آدمی ہے, مسلح ہے, اس کو لوگ فالو کرنے والے ہوتے ہیں. اب جو اس نے بتا دیا اس پہ چل پڑتے ہیں, تو ان کے ساتھ اللہ پاک جمع کر دیں گے, ان میں آپس میں بحثیں ہوں گی. اس کو تفصیل سے جگہ جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہ کہیں گے کہ صاحب ہم تمہاری بات مان کے جہنم میں آ گئے, تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا, ہم بھی تو آ گئے, کیونکہ وہ تھوڑے چھوٹ جائیں گے, کہیں گے ہم بھی تو آ گئے اب کیا کریں گے. تو کہنے کے ہوں گے تمہاری نہ مانتے تو نہیں جاتے, کہیں گے میں نہیں ماننا تھا, کس نے تم کو مجبور کیا تھا ماننا, وہاں تو یہی بول سکتا ہے آدمی سے, کیا ہو سکتا ہے, ایون شیطان بھی پہنچ جائے گا, وہ اس سے سارے اس کے اوپر پل پڑیں گے, وہ تو نے کم بخت بہکایا, وہ کہے گا ایک بات سنو, میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی کی کبھی؟ کبھی زبردستی نہیں کی, میں نے دعوت دی باطل کی, تم نے باطل کو قبول کر لیا, تو دعوت دینا ایک میرا کام تھا, تمہارا آنا نہیں آنا تمہارا اپنا کام تھا, ان کو کسی نے زبردستی کی تھی. ماکان علی علیہ سلطان اللہ ان دعوت حکم, میرے پر مجھ کو کوئی زبردستی تم کو بدلنے کا اختیار نہیں تھا, صرف دعوت دینے کا اختیار تھا. پس جب تم لی تم نے مان لیا, خلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے کو ملامت کرو کہ تم نے کیسے کی مانی. ایک میرا وعدہ ہوتا تھا, ایک اللہ کا ہوتا تھا, تمہارے پاس عقل نہیں تھی کیا کس کا سچا ہو سکتا ہے کس کا جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ نے بھی کچھ وعدے کیے, میں بھی کچھ چیزیں سمجھا دیتا تھا. تم اللہ کا جو بھروسہ نہیں کرتے تھے مجھ سے کرتے تھے, اب کس کی عقل ماتم کے قابل ہے. ماں نہ مصرخ میں مصرخیہ, میں کوئی تمہارے کو نہیں بچا سکتا اور نہ تم ہی مجھے بچا سکتے ہو, میں تمہارے کام نہیں آ سکتا تم میرے. اللہ فرما رہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی ان کے درمیان, اور اتنا ایک دوسرے پہ غصہ ہوں گے کہ یہاں تک کہیں گے کہ پروردگار ایسا کر دو کہ جو انسان اور جنات نے ہم کو گمراہ کیا ہے آج ان کو تھوڑا ان پر ہم کو قبضہ دے دو تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں سے روند کے ان کو ذلیل کریں, اتنا تو ہمیں اپنا کلیجہ کندھا کر لینے دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فائدہ کیا ہوگا, بولیں گے اور ہو سکتا ہے آپس میں لڑ بھی پڑے وہاں پہ, اور جتنا جس سے ہو سکتا ہے جو ذرا پہلوان قسم کا ہے مارے بھی اپنے بڑے کو, لیکن وہ اس کو مارے گا وہ اس کو مارے گا, مارم پیٹی سے کیا ہونے والا ہے, تو اور دوسری سزائی بھوج ہے وہاں پہ بھگتنے کے واسطے. مگر ان کی حسرت کا یہ حال ہوگا, کہیں گے کم از کم ان کو ذلیل تو کریں ہم اپنے پیروں سے رونق کیے کہ انہوں نے آج ہمارا راستہ خراب کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک یہ لائف ہے, ایک یہ زندگی ہے, یہ انجام ہے, اور ایک یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ پاک کو اپنا رب مانا اور اس پر جم گئے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, پھر وہ جم گئے کہ بھائی ہمارا رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے زندگی گزارنے کا ہمیں راستہ مقرر فرما دیا ہے. بس اس کو انہوں نے اختیار کر لیا, نہ کسی کی ملامت کی پرواہ, نہ اپنے نفس کی پرواہ. جذبات ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں, خواہشات پوری نہیں ہوتی تو نہ ہوں, لوگوں میں جو ہے ہنسی ہوتی ہے تو ہونے دو, ان کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں رہی. تھوڑے دن صبر سے انہوں نے کام لے لیا, جو ہماری زندگی کا پیریڈ ہے صبر تو کرنا ہی پڑے گا. تھوڑا فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو فرشتوں کو ہم اتاریں گے ان کے انتقال سے پہلے. ان کا انجام یہ ہے دیکھو کہ ان کے مرنے سے پہلے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ تم خوف مت کرو, تم حزن مت کرو, جو اولیاء اللہ کی شان ہے نا وہ ان کی ہوگی. وہ اللہ پاک ہر ایمان والے کے ساتھ جب اس کے ایمان میں کمال ہوگا تو اس کو جو اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے وہ مرحمت فرما دیں گے اور تسلی دے دیں گے. فرشتے کہیں گے کہ تم خوف مت کرو, تم حزن مت کرو, اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دنیا میں تمہارے ولی اور دوست تھے. جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ فرشتوں کی صحبت ضرور ہوتی ہے اس کو. مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں, عبادت میں فرشتے ہوتے ہیں. بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہی نماز پڑھتے ہیں, نہیں, فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. مسجد ہمیشہ فرشتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست تھے دنیا کے اندر بھی اور ہم تمہارے دوست رہیں گے آخرت کے اندر بھی, وفی الآخرہ. اور اب تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہ ملے گا, اور جو اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا. تمہارے جی میں جس چیز کی چاہت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی, اور اگر تم ایکسٹرا کوئی چیز مانگو گے خواہش کر کے نہیں تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کے طور پر ہوگا. سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. لوگوں کو تو خود تو بلاتا ہے نیکی کی طرف لیکن خود برے عمل کرتا ہے, تو لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, اس کا نہیں ہوگا, یہ رہ جائے گا پیچھے. تو فائدہ تو اس کا ہوگا جو خود بھی عمل کرے اور اس کے ساتھ لوگوں کو بلائے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے کہ بھائی میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں اور میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں. وقار اننی من المسلمین میں یہ ہے کہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے کو بتا دے کہ بھائی میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بندگی کا اظہار کرنے کے اندر شرمانا نہیں ہے, بھائی ہم بندے ہیں اللہ پاک کے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عاجزی ہونا چاہیے آدمی میں. میں بلا رہا ہوں جس کو تم بلا رہے ہو, تو جس کو بلایا جا رہا ہے وہ چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں ویسا, میں بھی ایک عام آدمی ہوں, میں سے ایک آدمی, میں بھی ایک مسلمان ہوں, میرا بھی کام بندگی کرنا ہے, میں بھی تم کو بندگی کی طرف بلا رہا ہوں, کوئی بات نہیں. وقار اننی من المسلمین میں تواضع کی بھی تعلیم ہے کہ یہ بلانا عاجزی کے ساتھ ہو اور خود گھمنڈ اور غرور نہ ہو اپنے اوپر کہ نہیں میں بہت ہدایت یافتہ, میں بڑا نالجبل آدمی, میرے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں, میرے کو سب کچھ آتا, دوسروں کو کچھ نہیں آتا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بات جو بلانے والا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا, جو تعلیم دینے والا, جو بیان کرنے والا, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہی آتا ہے, دوسروں کو سامنے والے کو نہیں آتا. وہ تو ایک سسٹم ہے کہ بھائی ایک آدمی بولے دوسرے سنے تاکہ ذکر ہو, تذکیر ہو, یاد دہانی ہو اور عمل کی طرف ترغیب ہو جائے. ورنہ بعض مرتبہ بولنے والے کے پاس علم کم ہوتا ہے, بیٹھنے والوں کے پاس اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے تو تم اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اچھائی کا ساتھ جواب دینے کی وجہ سے تمہارے اور اس کے درمیان میں دوستی کر دیں گے اور دشمنی ختم کر دیں گے. لیکن اگر کوئی برائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. فرمایا یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتی ہے صفت, بڑے حصے والے جو ہیں ان لوگوں کا کام. شیطان کی طرف سے جب تم کو وسوسے ڈالے جائیں تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہیں, ایک تو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے, اور جب وسوسے زیادہ آئیں اور برے برے خیالات آ رہے ہوں, خاص طور پر توحید کے بارے میں آ رہے ہوں, رسالت کے بارے میں آ رہے ہوں, آخرت کے بارے میں آ رہے ہوں, اور برائیوں کی طرف رجحان کے بارے میں خیالات پیدا ہو رہے ہوں, تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے بندے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. البتہ علماء نے فرمایا کہ نفس کی طرف سے جو آتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. شیطان کے الگ ہوتے ہیں, نفس کے الگ ہوتے ہیں. شیطان کا کام ہے برائی کی طرف بلانا, چاہے کیسی ہو, کسی بھی ٹائپ کی ہو, ایک نہیں تو دوسری, دوسری نہیں تو تیسری, کائنڈ بھی مقرر نہیں ہوتی اس میں. نفس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مزہ متعین کرتا ہے کہ کس میں مزہ ہے. اس کا فوکس لذت ہوتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے اس بات پہ. شیطان کے وسوسے میں ایک بات پہ اصرار نہیں ہوتا, نفس کے وسوسے میں ایک بات پہ اصرار ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز چاہتا ہے, وہی ہونا وہی ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطانی چیز نہیں ہوتی, وہ نفسانی چیز ہے. کیونکہ نفس تو انجوائے کرنا چاہ رہا, شیطان انجوائے کرنا نہیں چاہتا. شیطان کو تو برائی میں لگا کے نکل جانا ہے آگے, اس کو بہت کام ہے, پبلک بہت بے حساب ہے اس کے پاس کام کرنے کے واسطے. تو اس کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ مزہ کس میں لے رہے ہیں کس میں نہیں لے رہے ہیں. نفس کے اندر یہ ہے کہ وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند. تم لوگ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو, اللہ کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا ہے ان تمام کو. اگر تم لوگ بڑائی کرو گے اور اللہ کو سجدہ نہیں کرو گے تو جو اللہ کے پاس مخلوق ہے وہ اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتی ہے, اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے وہ آیات سجدہ کا. جب اس طرح کی آیت آتی ہے تو کیونکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑاپن کرو گے تو مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے, ویسے میری عبادت کرنے کے واسطے تو بے حساب مخلوق آسمانوں میں ہے, تو وہاں پر اپنا فرض کیا بنتا ہے؟ پروردگار نہیں, ہم بڑائی کرنے والے نہیں ہیں, ہم آپ کو سجدہ کرنے والے ہیں. اس لیے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیتوں پر خود ہی فوراً سجدے میں چلے جایا کرتے تھے, تو اس میں سجدہ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ واجب ہو جاتا ہے جو سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی پکی بندگی کرنے والا بنا دے, اور حق تعالیٰ شانہ کے لیے سجدہ کرنے والا, عبادت کرنے والا, اور نفس و شیطان کی مخالفت کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, مقیہ روزوں کو آسان فرمائیے, صفات قبولیت کے ساتھ میں ان کو بھی انجام دلوا دیجیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرمائیے, اس کو ہمارے لیے آسان فرمائیے, اس میں جو کچھ مشقت ہو اس پر بھی اپنے کرم سے ثواب مرحمت فرمائیے. اے اللہ پوری توجہ اور دھیان سے آپ کا کلام سنانے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائیے, اخلاص کے ساتھ سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے پروردگار, رمضان کے مبارک لمحات کو ہمارے لیے برکت والا بنا دیجیے, اس میں ہونے والی ذلتوں لغزشوں کو ہماری معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیجیے, ہم سب کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے, ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جنت کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے, اور جہنم سے بچاؤ کو بھی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت ہماری پوری فرمائیے, ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش ہے. اے اللہ ہم تمام بھائیوں کی, ہم جتنے بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ان کی تمام حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے, اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے, اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, اور پوری امت پر رحم فرما دیجیے, اور پوری امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, اور پوری امت کے احوال کو درست فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں پر آنے والے مصائب اور پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ جہاں جس جگہ مسلمان پریشان حال ہیں ان کی بھرپور مدد فرمائیے, جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے, جو بے سہارا ہو گئے ان کو سہارا دے دیجیے, جو بے سایہ ہو گئے ہیں ان کو سایہ دے دیجیے, جن کے گھر اجڑ گئے ان کے گھروں کو آباد کر دیجیے, جن کے کاروبار اجڑ گئے ان کے کاروبار کو اللہ سے دوبارہ زندہ فرما دیجیے, اے اللہ جن لوگوں نے مدد کی کر رہے ہیں مستحقین تک اس مدد کو صحیح طریقے پر پہنچا دیجیے. اے اللہ درمیان کی نیت خراب کرنے والوں سے مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیجیے. اس مجلس میں جتنے ساتھی ہیں پروردگار ان کی ہر حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے. جن کی جاب جا چکی ہے ان کو دوبارہ دے دیجیے. اے اللہ مقدر کی روزی حلال طریقے سے عافیت کے ساتھ آسانی سے نصیب فرما دیجیے. جن کی روزی مشقت سے ملتی ہے ان کو اے اللہ آسانی سے دے دیجیے. جن کی روزی دور ملتی ہے ان کو قریب کر دیجیے. جن کی قلیل ہے اس کو کثیر کر دیجیے. جس کو آپ نے روزی عطا فرمائی اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جن کو اولاد آپ نے دی ہوئی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ماں باپ کو حق پہچاننے والا بنائیے. اولاد کے حقوق کو پہچاننے والا بنائیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت اور اکرام کی فضا زندہ فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کے اختلافات کو انتشار کو دور فرما دیجیے. اے اللہ سپریشن ہو جانے سے طلاق ہو جانے سے خلا ہو جانے سے گھر ادھر جانے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اور خاص طور پر اس گیدرنگ میں جتنے ساتھی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے. کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ واصحابہ اجمعین. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہ اللہ ان کے لیے ان کی بھی حاجت پوری فرمائیے. ایک فاطمہ صاحبہ ہیں کہ جن کا کل آپریشن ہونے والا ہے. اے اللہ کامیابی کے ساتھ ان کا آپریشن فرما دیجیے. صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.